بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے اکمال الشیم شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی مفروضات کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہمارے اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو تاخیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ کی ہر عذاب کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں. انشاءاللہ یہ تاثیر اس کے اندر ہے، ہمارے دلوں میں اترے گی، کیونکہ ان اللہ والوں کا مقصود بھی یہی رہا. یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. آپ کا وصال 709 ہجری میں ہوا، اکثر یہ بات عرض کی جاتی ہے. یہ ارشادات 709 ہجری سے پہلے کے ہیں اور یہ سالکین کے لیے ہیں. سالکین سالک کی جمع ہے. اکثر عرض کیا جاتا ہے کہ سالک وہ ہے جو اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش سے مراد کوئی حصی قدم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونا، چاہے اللہ کے دور کوئی نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونا اس کی رضا کے قریب ہونا ہے، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا ہے. جو اس کی اطاعت ہی سے ممکن ہے، نافرمانی چھوڑنے ہی سے ممکن ہے. جیسے حاکم کے خلاف چل کر حاکم کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کے قریب اس کی نافرمانی سے نہیں ہو سکتا. اب اللہ کی اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، وہ شریعت بتائے. شریعت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نازل فرمائی ہے. تو شریعت مطابق پر چلنا، اب رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری اپنی طبیعت ہے بگڑی ہوئی، ہمارا اپنا ماحول ہے، بگڑی فضائیں ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو وہ اپنے اندر میں ایک صلاحیت حاصل کرنی ہے، ایک استعداد حاصل کرنی ہے، قوت حاصل کرنی ہے کہ ان بگڑی فضاؤں کے اندر ہم شریعت پر چل رہے ہیں. ہمارے اپنے اندر کے جو منفی جذبات ہیں، جو ابھرتے رہتے ہیں، ان کو مغلوب کر کے اللہ کی ہر عذاب پر آ جائے. تصوف تو اس صفائی کا نام ہے، تزکیہ اسی کا نام ہے. ہر انسان کے اندر منفی جذبات بھی ہیں، مثبت بھی ہیں، منفی قوت بھی ہے، مثبت قوت بھی ہے، اس کے کشمکش چلتی رہتی ہے. تو منفی قوت کو دبانا آ جائے اور مثبت قوت کو ابھارنا آ جائے، تاکہ اللہ کی اطاعت مرغوب ہو جائے جی چاہے. اب جب اللہ والوں کے پاس، جیسے یہ کتاب جو چل رہی ہے، یہ ان کے پاس جب اللہ والوں کے پاس اس طلب کو لے کر جاتے ہیں، تو وہ چونکہ اس کے ماہرین ہیں، انہوں نے تربیت حاصل کی ہوئی ہے، ایک زندگی کا حصہ گزارا، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کو مغلوب کرنے کا فن سیکھا، شیطان سے مقابلہ ہوا، اس سے بچنے کا فن سیکھا، ماحول کی فضاؤں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، ان سے بچنا سیکھا. تو اتنی سی بات ہے، ان ماہرین سے ہم یہ گر سیکھ لیں. تو یہ ارشادات چونکہ سالکین کے لیے ہیں، اس لیے بعض اوقات اس کے اندر کچھ باتیں ذرا تھوڑے سے اونچے درجے کی ہیں. اگر غور سے سنیں گے سمجھ بھی آ جائے گی، ورنہ تاثیر تو دل میں اترے گی. کیونکہ اللہ والے جو ہے کچھ اذکار بتاتے ہیں، کچھ اشغال بتاتے ہیں دل کو مشغول رکھنے کے لیے، کچھ مراقبات بتاتے ہیں دل کی نگرانی کے لیے، تاکہ دل کے اندر سے یہ منفی جذبات جھڑ جائیں، مغلوب ہو جائیں. تو یہ اذکار، یہ اشغال، یہ مراقبات جب اس پہ لگتا ہے سالک، تو اس پر پھر کچھ اس کے تابع کچھ احوال ان پر وارد ہوتے ہیں. اللہ کا نظام یہ مختلف ہے، ہر ایک کا ذوق اس پہ مختلف ہوتا ہے. تو یہ اس کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ باب ایک چل رہا ہے اسی کے تعلق سے، اور اس کے اندر جو ہے جب آدمی چلتا ہے تو یہ جن پر احوال آتے ہیں
تو اس کے طرف نشاندہی ہوتی کہ اس میں لگ کر باب کا اسی کو مقصود سمجھتا ہے، حالانکہ مقصود ان سب سے کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے تاکہ اندر کے اطاعت مرغوب ہو جائے، ہر نافرمانی سے نفرت ہو جائے. تو یہ ایک ملفوظ ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ بلکہ خط ہے. فرماتے ہیں یہ خط ہے جو سیر و سلوک کی ابتدا سے انتہا تک کے حالات کو شامل ہے. مختصر سا ہے لیکن بڑا مدلل ہے. یہ خط ہے جو سیر و سلوک کی ابتدا کے ابتدا سال اور اس کی انتہا کا، نہیں یہ ایک خط ہے جو سیر و سلوک کی ابتدا سے انتہا تک کے حالات کو شامل ہے اور اپنے بعض دینی بھائیوں کے نام لکھا، یہ جو جامع کرنے والے ہیں ان کی طرف سے ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ ابتدا سالک، ابتدا سالک اس کی انتہا کا آئینہ اور تجلی گاہ ہے، جس کی بدایت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی اس کی نہایت بھی اس تک ہوگی. مختصر سا جملہ ہے. ان اللہ والوں کی خوبی بھی ہے کہ بات مختصر لیکن مدلل. اس میں آگے انشاءاللہ یہ ترجمہ ہے جو مولانا حقیل احمد صاحب نے فرمایا، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے جو انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوہی رحمۃ اللہ فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ حمد و صلات کے بعد واضح ہو ابتداء سالک، سالک تو سمجھ گئے نا، جو کوشش کر رہا ہے اپنے نفس کی ان منفی جذبات پر قابو پا کر آگے بڑھنے کے لیے، ابتداء سالک اس کی انتہا کا آئینہ اور تجلی گاہ ہے، جس کی بدایت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی اس کی نہایت بھی اسی تک ہوگی. اس کے فائدے استعمال کے مولانا عبداللہ گوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ سالک کی ابتدائی حالت اس کی انتہائی حالت کے لیے بمنزلہ آئینہ اور تجلی گاہ کی ہے. مطلب یہ ہے کہ سالک کی ابتدا میں جو حالت ہوتی ہے اسی کی مناسب انتہائی حالت ہوتی ہے، اور اس ابتدائی حالت سے انتہا کا حال معلوم ہوتا ہے. اب یہ تجربات اور مشاہدات، چونکہ ان کے پاس لوگ بہت آتے رہے اور ان کے ساتھ محنت کی، خود آپ بھی گزرے اس میں سے، تو یہ ذوقی چیزیں ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ذوق کے ساتھ ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ سالک کی ابتدا میں جو حالت ہوتی ہے اسی کے مطابق انتہائی حالت ہوتی ہے، اور اسی ابتدائی حالت سے انتہا کا حال معلوم ہوتا ہے. اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کی طرف اس کی توجہ تام اور سعی بلی ہے، ابتدا میں عبادت اور ریاضت کی طرف یعنی کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر اپنی محنت کر رہا ہے اور توجہ تام، پوری توجہ ہے، چاہتا ہے، مرید وہی ہے جس نے ارادہ کیا اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے، شیطان کے مکروں سے بچنے کے لیے، اور اپنے آپ کو سپرد کیا اپنے مربی، اپنے پیر، اپنے مرشد، اصطلاحات ہیں تجربہ کار، اور اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ ان اس کا ارادہ پختہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو مغلوب کرنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، مول کی فضاؤں سے بچنا ہے، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنا ہے، اس میں رکاوٹوں سے میں نے بچنا ہے. تو اس کی توجہ تام پوری کی پوری کدھر ہوتی ہے؟ اور سعی بلیغ اگر یہ ہے کہ لگ گیا عبادت میں، ریاضت میں، کوشش میں ہے، اور تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اس کی انتہا بھی ایسے ہی ہوگی، اس کی انتہا پر اس پر تعالیٰ کی طرف سے فیض کا کوئی بڑا باب مفتوح ہونے والا ہے. یعنی یہ اندازہ ہو جاتا ہے اس کی ابتدا ہی سے کہ یہ انشاءاللہ ترقی کرے گا. کیوں؟ کہ اس کی ابتدا اچھی ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اس کا آغاز اچھا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی انتہا میں اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے فیاض کا کوئی بڑا باب مفتو ہونے والا ہے، اور نہیں یہ شخص بہت جلدی اپنے مقصود کو پہنچے گا. یہ اس کی ابتدائی حالت سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کے اندر ضعف ہے، نہیں اس کو شوق، نہیں اس کوشش کر رہا ہے، بس آ گیا ہے آج کل، جیسے آ جاؤں میں بیعت ہو گئے، بس بکر پیر پھڑنا ہے بس۔ کئی تو کہہ ہی دیتے ہیں بھائی پیر جانے اللہ جانے، اپنے تو بس بیعت کر لیے، حالانکہ بات نہیں ہے، پیر تو رہنما ہے، چلنا تو خود ہے، وہ تو راستہ بتاتا ہے، وہ تو طریقہ بتاتا ہے، کام تو خود کرنا ہے۔ تو بعض جو کام نہیں کرتے ہیں، اقتدام میں یعنی عبادت میں زور نہیں لگاتے، ریاضت میں کوشش نہیں کرتے، اس میں ضعف ہے، تو اس کی امتحان میں اس کا قصور کار وصول بھی ضعیف ہوگا، یہ علامت ہے۔ یہ آگے بڑھے گا نہیں ہونا، اور جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی کہ اپنے ہر کام دنیاوی اور دینی میں اور ریاضت اور مجاہدے میں اس کا شیوا یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے، تو نہایت بھی اللہ تعالیٰ تک ہوگی، یعنی اس کو وصول اللہ میسر ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی یہ شوق لگا دے، یعنی ابتدا کے اندر چونکہ اس کے اندر ایک شوق ہے، ایک بربلا ہے، ایک جذبہ ہے، چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کی ابتدا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی اپنے ہر کام دنیاوی یا دینی ہے، اس پہ ریاضت مجاہدہ، اور اس کا شیوا یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے، یعنی یہ اصل چیز یہی ہے، یہی سیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کی مدد ہی سے ممکن ہے، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے، تو اس کی نہایت بھی اللہ تعالیٰ تک ہوگی، ابتدا میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا اس نے، اس کی نہایت بھی اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کو وصول اللہ میسر ہوگا۔ وصول کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، یعنی اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال اس کے لیے آسان سے آسان تک ہوتے چل جائیں گے، جو اس کے قریب کر دیں گے، اس کی رضا کے قریب کر دیں گے، اور سب مخلوق اور اس اسباب سے انقطاع تام میسر ہوگا، یعنی اس کا دل ہر قسم کی اللہ کے علاوہ جو مشغولیاں ہیں اس سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، دل کا بھروسہ ہٹ جائے گا، دل کے اندر ہر ایک کا خوف نکل جائے گا، ہر ایک سے توقع ختم ہو جائے گی، ہر ایک سے امید ختم ہو جائے گی، کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ۔ اس کو مخلوق اسباب سے انقطاع تام میسر ہوگا، یہ نہیں کہ مخلوق کو چھوڑ دے گا، اسباب چھوڑ دے گا، اسباب جو شریعت کے اندر جائز ہیں ان کو اختیار کرے گا، ان کو مؤثر نہیں جانے گا، مؤثر اللہ کے امر کو جانے گا، کہ جس اللہ نے اسباب کو پیدا فرمایا ان اسباب کے اندر تاثیرات بھی اسی رکھی ہیں، اس کی توجہ اسباب پر نہیں ہوگی، کیونکہ مکلف ہے اسباب کو اختیار کرے گا، دل کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ مستقبل الاسباب۔ اور اگر ابتدا میں اس صفت کے اندر ضعف ہے اور اعتماد اسباب ظاہرہ پر ہے اور اپنی تدبیر پر ہے، اپنی عقل پر ناز ہے، تو انتہائی البت اس کا اثر ہے، اور توکل و اعتماد اللہ میں ضعف ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی یہ جن چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ صلاحیت اللہ عطا فرما دے، اور جن سے بچنے کا ذکر ہے اللہ ہمیں بچنے والا بنا دے۔ اگلا محفوظ ہے، اور مشغولی کے لائق وہی اعمال صالح ہیں جن کو تو نے محبوب جانا اور ان کی طرف مساریت کی، اور اعراض کے قابل وہ خواہشات باطل ہیں جن کو چھوڑ کر تو نے اپنے مولا کریم تک توجہ کا اختیار کیا، اور مشغولی کے لائق وہی اعمال صالح ہیں جن کو تو نے محبوب جانا اور ان کے مساعدت کی، اور اعراض کے قابل وہ خواہشات باطل ہیں جن کو چھوڑ کر تو نے اپنے مولا کریم تک توجہ کا اختیار کیا۔ اس کے فائدے میں لکھتے مولانا عبداللہ گوہری رحمۃ اللہ علیہ کہ سالک طالب جب دنیا کے مشاغل ترک کر کے حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو بعض مرتبہ نفس بسبب جہل اور حب دنیا کے ان مشاغل متروکہ کو یاد کرتا ہے، من وجہ اس کو ایک قسم کا حزن ہوتا ہے، اس لیے ہمت بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ مشغولی کے لائق ہی اعمال صالحہ ہیں جن کو تو نے محبوب جانوں کو اختیار کیا ہے، ان کی دوڑا ہے، اور جن خواہشات باطل تو پہلے مشہور تھا ان کو چھوڑ کر مولا کریم کا توجہ اختیار کی ہے. یہ ایک راستہ ہے، اس راستے میں یہ رکاوٹوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جب اس طرف لگتا ہے، ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک غلط ماحول کے اندر سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول کی طرف آیا اور اس کو شوق لگا اعمال کا اور رغبت بڑھی اس کی اس طرف جو ہے، اور اس کی اس لیے ہمت کو استعمال کیا اس نے، اس نے بعض اوقات نفس، چونکہ اس میں بھی ایک مزہ تھا غلط کاموں کے اندر، غلط خواہشات کے اندر، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، کبھی اس کو حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ وہ اب وہ ان مزوں کو، گندے مزوں کو یاد کرتا ہے. سالک طالب، سالک طالب دو لفظ، ایک سالک جو چل رہا ہے اس طرف اور طالب اس کی طلب ہے. یہ جب جج ہے نا، دنیا کے مشاغل ترک کر کے حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو بعض مرتبہ نفس بسبب جہالت اور حب دنیا کی ان مشاغل مطلوب کو یاد، ان کو چھوڑ چکا ہے، یاد کرتا ہے، تو من وجہ اس پہ قسم کا حزن ہوتا ہے تھوڑا سا. اس لیے ہمت بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ مشغولی کے لائق تو ہمارے صالح ہیں جن کو تو نے محبوب جان کر کے آ گیا، تو آیا اسی طرح، اس لیے ہے تاکہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرے، اس کے تقرب کو حاصل والے اعمال کے اندر لگے. اب جن کو چھوڑ چکے ہیں ان کو کیوں یاد کریں گے؟ کہ یہ مشغولی کے لائق تو یہ اعمال صالح ہیں جن کو تو نے محبوب جان کر اختیار کیا ہے، ان کے دوڑا ہے، اور جن خواہشات باطل تو پہلے مشہور تھا ان کو چھوڑ کر مولا کریم سے توجہ اختیار کی، وہ چھوڑنے اور روح گردانی کے قابل ہیں، ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے، ان سے روح گردانی کے اب اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی وہ ذوق اور وہ شوق عطا فرما دے کہ ہم بھی اللہ کی طرف اس طرح بڑھیں کہ یہ جو باطل ہماری لذات ہیں ان کی طرف سے ہماری رغبت ہٹ جائے. آگے سماتے ہیں، اور بے شک جو یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبودیت کا طالب ہے، سچی طلب ہے، اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور جس نے جانا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے، اس پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو مجتمع کرے گا، اور بے شک جو یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبودیت کا طالب ہے، سچی طلب سے اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور جس نے جانا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کا قبضہ اختیار میں ہے، اس پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو مجتمع کرے گا. اس کے فائدے سمجھتے ہیں، جس شخص کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بندگی اور بندگی کے حقوق کا طالب ہے، اس یقین کا مقتضا یہ ہے، یہ سچی طلب سے اس کی طرف متوجہ ہوگا. جس شخص کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بندگی اور بندگی کے حقوق کا طالب ہے، تو اس یقین کا مقتضا یہ ہے، یہ سچی طلب سے اس سے متوجہ ہوگا اور اپنے نفسانی مزوں مرادوں کو پس پش ڈال دے گا. اس لیے اس یقین کا مقتضا ہی یہ ہے، اللہ ہمیں بھی یقین اسی فرما دے، اور جس کا اس یقین میں کمی ہوگی اسی کا طلب میں کمی ہوگی، اور نیز طلب کے اندر سچائی بھی نہ ہوگی، اور طلب اس چاہیے ہے کہ بجز رضائے مولا کے کسی شے کا طالب نہ ہو. عبادت سے مقصود ہی یہ ہوا، اور جسے جان لیا اور یقین کر لیا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو جمع کر لے گا. اس لیے جب قلب کو یقین کامل اس کا ہو گیا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی کام بنانے والا ہے، اس یقین کا مقتضا یہ ہے، تو اسی پر بھروسہ ہو اور کوئی فکر لاحق نہ ہو. اس لیے کہ فکر ہمیشہ اپنے عقل اور تدبیر پر بھروسہ کرنے سے ہوتا ہے. مقصود ان ہر دو ارشاد سے یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ طلب میں سچا ہو اور اپنے مقصود کے حل کرنے میں اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کرے، اپنی تدبیر اور اپنے قیاس کو دخل نہ دے، اور نہ ان افکار میں پڑے، اطمینان سے اپنا کام کرے، جو اپنی عقل و تدبیر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. وجود تفویض و تسلیم و توکل کے کوئی چارہ نہیں. اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرما دے. تو اسی کے لیے ساری کوششیں ہیں، تصوف سارا کا سارا تصفیہ اسی کے لیے ہے، تزکیہ اسی کے لیے ہے کہ یہ منفی جذبات جو ابھرتے ہیں. آج اکثر کہا جاتا ہے کہ جی سستی ہو رہی ہے. سستی کیوں ہو رہی ہے؟ یقین کامل نہیں. اس وقت چونکہ مادیت کا غلبہ ہے، مادی مزوں کے لیے ہی انہی کی حصول کی فکر دل و دماغ کو قبضہ کر چکی ہے، اس لیے انہی کی حصول کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اس سے نکال دے، اور اس کی صحیح جو اثر ہے اللہ اس کا ہمیں شوق لگا دے. جیسے ماشاءاللہ مفتی صاحب جو میں سے پہلے بھی اسی کو فرما رہے تھے، اس یقین کے تعلق سے یہ ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. اصل آخرت ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اس دنیا کے لیے ہیں، اس لیے اسی کو بنانا، اسی کو چمکانا، اسی کی ترقی، یہ اتنی غالب ہو گئی ہے کہ ہماری ساری صلاحیتیں اسی کی لگیں. کافر کا یقین تو ہے ہی، وہ تو اسی میں لگا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے ہم مسلمانوں کا بھی الا ماشاءاللہ بہت کم ہے، ورنہ اکثر یہی ہے. کیا امیر، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، آج ہماری ہر وقت کی فکر کس کی ہے؟ اسی کو بنانی ہے. اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جانے والے جا رہے ہیں، اور جانے والوں کے جانے کے وقت کا بھی کوئی تعین نہیں ہے کب جانا ہے. جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں دفن کر کے بھی آ رہے ہیں. بلکہ اب تو اللہ معاف فرمائے، پہلے زمانہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مرگ کے اوپر ایک سناٹا ہوتا تھا، ایک خاموشی ہوتی تھی، جس پتہ چل جاتا کہ مرگ، ایک چٹائی بچھی ہوتی تھی، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، خاموش تھے. یہ ہم نے خوب دیکھا بچپن. لیکن اب کیا ہے، اب جناب عالی ہیں، اخبار آ جاتے ہیں، منگوا کے رکھ دیتے ہیں. اب اخبار کی روپ بھی نہیں، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، موبائل. وہاں دفن ہو رہا ہے اور وہ اپنا اسی میں لگے ہوئے ہیں، کانوں کو لگایا ہوا. یعنی جس وقت کے موت کو یاد کرنا دھیان نہیں جاتا. میں جاتا ہمارے اس کے دھیان سے، جو پہلے میرے پتی تھے ان کے مشیرہ فوت ہو گئے، ہم بھی گئے جنازے کے لیے. ابھی تھوڑی سی کچھ دیر تھی، مفتی حمید اللہ جان صاحب جو ہے ان کے استاد تھے، ابھی تشریف لائے، انہوں ان سے کہا کچھ اس وقت بیان فرما دیں. ابھی تھوڑی دیر ہے نا، اب میں اس وقت بیان واضح نہیں ہے. کسان موت واضح ایسے کچھ فرمایا تھا، اس وقت یہی واضح ہے، موت ہی واضح ہے. اس وقت بیان کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بیان ہے، یہ واضح ہے. یہ میت، یہ مرنا جو ہے، یہ اس وقت یہ خود واضح ہے، اس پر غور کرو. یہ ہم نے مسلمانہ دیکھا. شاہ کبھی صاحب نے بھی لکھا، انہوں بھی اپنے آپ میں لکھا ہے کہ دیکھتے دیکھتے زمانہ بدلتا جا رہا ہے. وہ بھی پتا ہے سناٹا ہوتا ہے اب ہے. یعنی اس وقت بھی ہمیں اپنا مرنا یاد نہیں آ رہا. پہلے بھی کسی بزرگ کا واقعہ نا، کسی نے پوچھا جنازہ جا رہا تھا، کس کا جنازہ ہے؟ میں تیرا جنازہ ہے. اب جس کو تیرا جنازہ ہے اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے کہ یہ کون بزرگ ہے مجھے کیا تیرا جنازہ ہے؟ ان بزرگوں نے کہا اچھا تجھے غصہ لگا ہے تو بھائی میرا جنازہ ہے. اگر تو اس پر غصہ لگا ہے تیرا جنازہ ہے تو بھائی یہ میرا جنازہ ہے، کیا مقصود ہے اس جملے سے کہ تیرا جنازہ ہے اس کو غصہ بھی میرا جنازہ ہے؟ سمجھایا یہ ہے کہ یہ وقت سوچنے کا نہیں، کون جا رہا ہے یہ سوچنے کا ہے کل میں نے بھی جانا ہے. آج یہ جا رہا ہے کل میں نے بھی جانا ہے. مجھے بھی اسی طرح لاد کے لے جایا جائے گا، مجھے بھی قبر میں ڈالا جائے گا. اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرماتے ہیں. ابھی تو ماشاء اللہ موضوع جو چل رہا ہے ہمارا کچھ حدقوں سے ہمارے مفتی صاحب کا، اسی وجہ امام اسلام میں فرق، امام یقین ہی کا تو نام ہے اور یقین ہی کمزوری ہے ہمارے تو، اس لیے کہتے ہیں جی اب اپنے بچوں کی تربیت کس پر کر رہے ہیں، دنیا کو سامنے رکھتے ہیں، بھولے سے خیال بھی نہیں آتا. اللہ ہماری تربیت فرما دے. تو یہ ہماری مجالس اس لیے ہیں دل کی اصلاح کے لیے، کہ دل کے اندر یہ ہماری صلاحیت پیدا ہو جائے، دل اپنے اللہ کو پہچان لے، دل کے اندر اللہ کی اطاعت کی رغبت پیدا ہو جائے اور شوق لگ جائے اور آخرت ہمارے سامنے آ جائے، کھل کے سامنے آ جائے، اس کی فکر کرنے والے بن جائیں، اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق لگ جائے، اس کی ناراضگی سے بچنے کا ہمیں شوق لگ جائے، ناراضگی کا خوف ہو، اس کی نافرمانی کا خوف ہو، کہ جو حالات اس وقت آ رہے ہیں یہ نافرمانی کی وجہ سے آ رہے ہیں. اس وقت اللہ رحم فرمائے جو اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو رہا ہے، ایک نشہ نشڑا ہوا ہے. بلکہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ مدعی سست، گواہ چست، مخلصین جو اللہ والے ہیں وہ اس وقت بہت ڈر کے اور جو ہے اللہ سے زاری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، وہ قوم کا پر ظاہر کے حالات پر نظر ہے اور مادیت پر نظر ہے اور اہل مادہ کی طرف ہی ہماری توجہ ہے. اب یہ بات میں عجیب لگے گی جہاں جو فرما رہے ہیں کہ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے ہمارا، اللہ پر، اور ہمارا بھروسہ کس پر ہے، اپنی تدبیر پر، اپنی عقل پر، اپنے مشاہدے کے اوپر. اور آج کل کا مشاہدہ کیا بتا رہے ہیں، سپر پاور جو ہے وہ یہی ہے سب. اب فکر لگی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا، کیوں جی کیا ہو جائے گا، کیونکہ دل کا بھروسہ ہمارا وہاں ہے، ہم نے توقع وہاں لگائی ہوئی ہے، اپنے اللہ سے توقع نہیں ہے، اللہ سے امید نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اندر خالی ہے. اس لیے اس کو بنانے کی ضرورت، تصوف تو اس صفائی کا نام ہے کہ دل کی توجہ کدھر ہو جائے، اللہ کی توجہ سے مراد کیا ہے کہ اس کی اطاعت میں لگ جائیں، اس کی نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں، کیونکہ اس کی جو مدد آئے گی، جو غلبہ حاصل ہوگا کن کو ہوگا، تو میں کہ تم بھی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو گے، یعنی دل میں یقین ہوگا تو غالب ہو گے، لیکن ہمارا یقین نہیں. اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے. تو یہ ہماری مجلس، یہ مجالس اللہ والوں کی اس لیے ہیں، لوگ اللہ والوں کو اس لیے تلاش کرتے تھے، اللہ والوں پر اس لیے جاتے تھے تاکہ دل کے اندر وہ صلاحیت حاصل کریں جو اللہ کی رضا والے اعمال آسان کر دے، اور ان کی رضا والے اعمال کو شوق رغبت سے کرنے والے بنے، اور ان کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں. اس کے لیے ایک طریقہ ذکر بھی ہے جس کی ہم مشق کرتے ہیں. یہ ہمارا ذکر بھی اس لیے ہے، اور ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا ایک طریقہ یہ بھی ہے، دل کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں چپ کے چپ کے ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی یاد کو دل میں رچا لیں، بسا لیں. اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپ کے اللہ کی یاد بسا دو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی کے اندر علیحدگی کے اندر سب سے علیحدہ ہو کر، یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے اپنے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، شیطان کے مکروں دوں سے بچنے کے لیے، ماحول کی فضاؤں کے غلبے سے بچنے کے لیے، اس کے لیے جو ہے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں نکال کر اللہ کے نام کو دل میں رچانے بسانے کی ایک مشق کرنی ہے. فتبارک اسم ربک، اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا نام جو ہے یعنی اسم ذات اللہ، یہ بڑا متبرک ہے. اور اس نام کی برکت کیا ہے، تبرک کیا ہے، کہ دل کے اندر وہ صلاحیت آئے گی، وہ قوت آئے گی، جو ہمت آئے گی جو اس کی اطاعت پر ڈال دے اللہ فرمانی کے لوگ دے. تو اللہ سے مانگے تو اس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ قوت، وہ شفافت، وہ پاکیزگی ہے جو ہمیں اس کی اطاعت پر ڈال دے، اللہ ہمیں عطا فرما دے. یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے. اب تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر حرام کام سے روک دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، اب تصور سے تکرار کریں یعنی اپنے ارادے کی تکرار اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں. اللہ
صلى الله عليه وسلم.